عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کے مقالوں اور اداریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کئی روزناموں نے میانمار میں قتل عام کی خبروں اور رپورٹوں کو تفصیل سے شائع کیا ہے. اخبار ہم شہری نے اپنی ایک رپورٹ میانمار میں قتل عام کے خوف سے موت کی پناہ میں جاتے مسلمان کے ذیل میں لکھا ہے، خلیج بنگال کے راستے کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے 26 روہنگیا مسلمان سمندر میں غرق ہو گئے، جن میں سبھی عورتیں اور بچے تھے. اگلے دن ان کی نیلی پڑ چکی لاشیں بنگلہ دیش کے ساحل تک پہنچی. بنگلہ دیش کی بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ 15 بچوں اور 11 عورتوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں، جو مغربی میانمار کے راکھین علاقے سے 3 کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش کے ایک ساحلی گاؤں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں. سرکاری اطلاعات کے مطابق پچھلے 7 دن میں میانمار کی فوج کے ہاتھوں کم سے کم 110 روہنگیا مسلمان مارے جا چکے ہیں، جبکہ راکھین کے مقامی ذرائع کے مطابق یہ تعداد 800 سے زیادہ ہے. گزشتہ جمعے کو رات کے وقت کچھ مشکوک افراد نے سیکورٹی فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے میانمار کی فوج اور پولیس نے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے. اور سامعین، ایران کے اخبارات میں اسی طرح لبنان میں حزب اللہ کی فتوحات کے موضوع پر بھی مقالے اور رپورٹیں شائع ہوئی ہیں. اخبار کیہان نے لبنان پر جارحیت کرنے والے کے ہاتھ توڑ دیں گے اور آنکھیں پھوڑ دیں گے سید حسن نصر اللہ کے زیر عنوان ایک رپورٹ شائع کی ہے. اخبار لکھتا ہے، حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ جو لوگ لبنان پر جارحیت کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ اس ملک تک پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ دیں گے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے. سید حسن نصر اللہ نے دہشت گردوں کے خلاف اسلامی استقامت کی فتح کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ایک تقریب میں کہا کہ وہ دن گئے جب لبنان کے خلاف جارحیت کی جاتی تھی. داعش کے دہشت گردوں کے خلاف حزب اللہ کی فتح کا پیغام یہ ہے کہ لبنان اپنے مردوں، اپنی فوج اور اپنی استقامت پر فخر کرتا ہے اور جارے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اسلامی استقامت، شام اور عراق کی مسلسل حمایت کے لیے ایران، سپاہ پاسداران، فوج، ایران کے صدر، پارلیمنٹ اور عوام کا شکریہ ادا کیا. اور سامعین، روزنامہ انقلاب جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے. عنوان ہے قربانی، مقصد اور شریعت کے تقاضے. اخبار لکھتا ہے، جانوروں کی قربانی میں غور کیا جائے تو کوئی بھی انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں. احسان ان کے اندر بھی موجود ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، مگر رضا الہی کے لیے اللہ کے حکم کے بموجب ان کی قربانی کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ باری تعالیٰ کا ہے اور اسی کے لیے ہے. چنانچہ جس چیز کی اللہ قربانی مانگے، اس چیز کی قربانی کی جانی چاہیے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے. وہ بیٹا جس کو وہ بہت چاہتے تھے، قدرت کی جانب سے خواب میں اشارہ پا کر اسے ہی قربان کرنے کے لیے چل دیے. یعنی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اسی کے لیے ہے. اس بات کی خبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بخوشی رضا مندی ظاہر کر دی، کیونکہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ اور بیٹے دونوں اس مشکل امتحان میں کامیاب قرار پائے. حضرت ابراہیم نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، چھری چلائی مگر نہیں چلی، اور اللہ تعالیٰ چونکہ نیت و ارادے کو دیکھتا ہے، اس لیے اللہ نے چھری کو نہ کاٹنے کا حکم دیا. جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا اور اسے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی. پھر ابراہیم نے مرضی مولا کے مطابق دمبے کو ذبح کیا. یعنی اللہ نے جس چیز کو کی قربانی مانگی ابراہیم نے دی. پہلے بیٹے کی قربانی کا اشارہ ملا تو بیٹے کو ذبح کرنے لگے، پھر دمبے کی قربانی کا حکم ہوا تو دمبے کو قربان کر دیا. بعض لوگ جادو منصب کے آرزو مند ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. کوئی عہدہ انہیں مل جاتا ہے تو وہ اس سے بڑے عہدے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اس طرح ان کی خواہشات میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. جہاں اسلام ہم سے مخصوص قسم کی قربانی مانگتا ہے ماہ ذی‌الحجہ میں. عالم اسلام میں کیا جانے والا قربانی کا عمل اسی کا ایک نمونہ ہے, اور اس کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر اس موقع پر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جہاں شریعت ہم سے اس کا تقاضا کرتی ہے. اور سامعین, آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ جنگ نے مضمون تحریر کیا ہے, عنوان ہے قومی سلامتی پر سودا کرنے والا مجرم ہوگا. اخبار لکھتا ہے, پچھلے دنوں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریر کیا کر دی, ہمارے یہاں تو جیسے ایک بھونچال آ گیا. ٹی وی کی اسکرینوں سے لے کر پارلیمنٹ کے ایوانوں تک امریکی صدر کے جارحانہ رویے کی نہ صرف پرزور مذمت کی گئی بلکہ ہمارے کئی ضرورت سے زیادہ محب وطن ساتھیوں نے تو امریکہ کو تنبیہ بھی کر ڈالی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اب اسے آپ قسمت کی ستم ظریفی سمجھ لیں, سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے کا دعوے دار ملک اب روس سے امریکہ کے خلاف سفارتی اور اخلاقی مدد کا طلبگار ہے. اپنی جوانی میں سامراجی نظام کی سب سے بڑی مثال کے طور پر امریکہ میرے لیے باعث نفرت رہا. وہ دور ویتنام کی جنگ کا زمانہ تھا, اس جنگ میں امریکہ کو جو شکست ہوئی اس کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے افغانستان میں مجاہدین کو استعمال کیا. ان سب میں پاکستان نے ایک اچھے ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. یہ کردار پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے کیمپوں سے نوجوانوں کو لے کر انہیں افغان جہاد کے لیے قابل بنانا تھا. امریکہ افغان جہاد کے لیے اسلحہ اور پیسے دیتا رہا, پاکستان مجاہدین کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں آپریشنل سپورٹ بھی فراہم کرتا تھا. یہ جنگ کوئی ایک دو سال کی تو تھی نہیں, اسی لیے اس میں لڑنے کے لیے تیار کیے جانے والے مجاہدین کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی. افغان کیمپوں میں جب نوجوان کم پڑ گئے تو پھر ایک اچھے ہمسائے ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے پاکستان نے اپنے نوجوان بھی اس مقصد کے لیے پیش کر دیے. ان دنوں ویسے بھی ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر جناب ضیاء الحق صاحب نے ہمیں اپنی حکمرانی سے فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کیا ہوا تھا. جب کوئی سویلین تھا ہی نہیں تو پھر افغان پالیسی پر کسی قسم کے سول ملٹری تعلقات کا کوئی مسئلہ بھی لاحق نہیں تھا. اخبار آگے لکھتا ہے کہ اسی لیے ہم کئی سال تک اپنے نوجوانوں کو مدارس سے نکال کر افغانستان کی جنگ میں جھونکتے رہے. پاکستان کے عوام کو اس جنگ کے بارے میں معلوم تو تھا, بس اتنا کہ سوویت یونین کی سرخ فوج گرم پانیوں تک رسائی کے خواب کے لیے افغانستان میں داخل ہو گئی ہے. اگر اس موقع پر اپنے افغان بھائیوں کی مدد نہ کی تو وہ دن دور نہیں جب یہی لادن فوجی پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں گے. ہم جیسے لوگ ان دنوں شورغل کرتے رہے کہ اپنے ہمسایہ ملک کی مدد کے چکر میں جو کھیل ہماری ریاست کھیل رہی ہے اس کے نقصانات بہت ہی بھیانک ہوں گے, لیکن ہماری کسی نے ایک نہیں سنی. کبھی ہمیں اس جنگ کی مخالفت کرنے پر دہریہ ہونے کے طعنے دیے گئے, تو کبھی غداری کے لیبل لگائے گئے. ہم نے اس وقت اہل اقتدار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ امریکہ جیسی سامراجی قوت کے ساتھ مل کر افغانستان میں جو شورش ہم برپا کر رہے ہیں مستقبل میں اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ہماری سوویت یونین سے کوئی خاص مخاصمت بھی نہیں ہے, ہم کیوں کسی پرائی جنگ کو لڑنے کے چکر میں اپنے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالیں. لیکن ان دونوں ہماری سیاست امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے چکر میں تھی. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا.